سورت الممتنہ پڑھ لیتے پھر انشاءاللہ وقفہ کریں گے. یہ بھی چھوٹی سورت ہے, انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسلون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الممتحنہ, اس میں ابھی وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی کشمکش جس کا ذکر ہم نے سورہ مجادلہ میں پڑھا, اسی کی کچھ اور ڈائمینشن اس میں اور کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ممتحنہ اصل میں کہتے ہیں مسلمان عورتوں کا اسلام کے لیے امتحان لینا, یہ ممتحنہ کہلاتا ہے. اور اس کا تذکرہ چونکہ اس سورت میں موجود ہے اسی کے نیچے اس کا آرامتی نام سورہ ممتحنہ ہے. اس کی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑی سی جان لیں گے تو انشاءاللہ مضامین کو سمجھنا آسان ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے خفیہ طور پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ابھی اس کو اپنا پلان جو ہے وہ آؤٹ نہیں کیے تھے, ڈسکریٹلی تیاری فرما رہے تھے, تو ایک صحابی ہیں حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک تھوڑی سی کوتاہی ہوئی. انہوں نے ایک لونڈی کے ذریعے سے اپنا ایک خط قریش کی طرف بھیجا جس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع فرما دی کہ آپ جو کام خفیہ کر رہے ہیں وہ تو خفیہ نہیں رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو بھیجا کہ وہ جو لونڈی ابھی راستے میں ہے اس کو جا کر پکڑو اور اس سے وہ خط برآمد کرو. وہ حضرت علی رضی اللہ اور چند صحابہ گئے, انہوں نے جا کر اس سے وہ خط برآمد کر کے واپس لے آئے اور وہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی بری نیت سے نہیں کیا, بلکہ میں نے صرف اس لیے لکھا تھا کہ وہ میرے احسان مند ہو کر میرے جو بچے بیوی بچے ابھی ادھر ہی ہیں وہ ان کی حفاظت کریں, یعنی ایسا نہ ہو کہ جب کوئی قتال وغیرہ کا مرحلہ آئے تو وہ اہل ایمان کو جو میرے بیوی بچے ہیں ان کو قتل نہ کر دیں, ان کی حفاظت کریں, ورنہ میں جانتا تھا کہ اس خط سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ آپ کو ضرور غالب فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول کر کے انہیں معاف فرما دیا, اس لیے کہ وہ الحمدللہ وہ بدری صحابی تھے اور جن کے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے معاف کر چکا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سچ بولا, صاف صاف بتا دیا جو ان سے ایک بشری کمزوری ہوئی تھی اس کا بھی اظہار کر دیا. اب لیکن دیکھیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ان بشری کمزوریوں کا تذکرہ کسی تنقید یا تان کے طور پر نہیں, بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اہل ایمان کو آئندہ کے لیے ان ساری پٹ فال سے بچنا ہے. یہ تو ہماری لیے رحمت ہے کہ ان سے جو ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہوئی بھی ہمیں تا قیام قیامت اس کے نتیجے میں گائیڈنس مل گئی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, مت بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست, دلی دوست, تلقون الیہم بالمودۃ, تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو, یعنی یہ جو ساری ان کو خبریں دے رہے ہو, وقد کفروا بما جاءکم من الحق, حالانکہ وہ تو انکار کر چکے اس کا جو تمہارے پاس الحق, یہ قرآن مجید سب سے بڑا حق دین حق آیا ہے, یخرجون الرسول وایاکم, اور وہ تو نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں, ان تؤمنوا باللہ ربکم, انہوں نے تمہیں نکلنے پر مجبور کیا اس وجہ سے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو تمہارا رب, ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اگر تم نکلے تھے میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا کے حصول کے لیے. بار بار آپ غور کیجئے, اللہ نکلنا گھر بار چھوڑنا, اس میں بھی بار بار پوچھتا ہے کہ نیت کچھ اور تھی. مہاجر کہلانا اپنے آپ کو بہت آسان ہے, مہاجر فی سبیل اللہ بننے کے لیے بار بار اللہ پوچھ رہا ہے کہ جناب کیا تم نے یہ سب کچھ میری رضا کے لیے کیا تھا یا تمہیں دنیا میں کچھ اور چاہیے تھا؟ تو سرون الیہم بالمودۃ, کہ تم پوشیدہ طور پر رکو ان کے ساتھ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو, وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم, حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو, ومن یفعل منکم, اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا, فقد ضل سواء السبیل, تو وہ تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو گیا. یہاں ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے, کہ آیات چھوٹی چھوٹی بھی اور آیات بڑی بھی. سورہ قاف میں ہم نے پڑھا صرف لفظ قاف, اور اس کے بعد اگر گول دائرہ اس میں نمبر ون ہے تو ایک آیت پوری ہو گئی. اور یہاں آپ نے ابھی تک میں نے حصہ جو آپ کو پڑھ کے سنایا ساری ایک آیت. یہ سب کچھ بھی توقیفی امور ہے من جانب اللہ. جیسے یہ کلام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن ویسے ہی ہم تک منتقل کیا, اور ویسے یہ محفوظ ہے. ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ جی جملہ لمبا ہو رہا ہے اگر اس کو چھوٹا کر دیا جائے. انسانی تحریر ہوتی تو اس میں یہ سب کچھ بھی ہوتا. اللہ کی طرف سے جس طرح سے کلام آیا یہ اس کا ثبوت ہے. آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے غور کریں گے آپ کو اس کے اندر سے جو ہے اس کے ایویڈنس پکار پکار کر بتائیں گے. ان یسکفوکم یکونو لکم آدان, اور اگر وہ تمہیں پالے کہیں تو وہ تو تمہارے دشمن ہو جائیں. ویبسطو الیکم ایدیہم, اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تم پر حملہ کرنے کے لیے. والسنتہم, اور اپنی زبانیں دراز کریں. بسوء, برائی کے ساتھ. وودو لو تکفرون, اور وہ تو یہ چاہیں گے کہ کاش کہ تم بھی منکر ہو جاؤ, ناشکرے ہو جاؤ, اسی کفر و شرک پر, اسی جو ہے وہ اندھی بہری تہذیب کو تم بھی فالو کرنے والے بن جاؤ. یہ تب بھی ان کا یہی جو ہے مشن تھا, آج بھی یہی مشن ہے جو حکومتیں اس کے لیے زور لگا رہی ہیں. ہاں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, تو تمہارے یہ رحمی رشتے ناتے اور تمہاری اولادیں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گی. یوم القیامہ, قیامت کے دن. یفصل بینکم, اس لیے کہ وہی اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے دن تمہارے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بصیر, بار بار اللہ تمہیں یہ ریمائنڈ کر رہا ہے کہ تمہاری ساری حرکتیں میری نگاہ میں ہیں. ایک طرف یہ بہت بڑی وارننگ ہے, دوسری طرف یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے جو اللہ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں, کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم تو مر گئے انہیں خبر نہ ہوئی, بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو عمل بھی تم کر رہے ہو ہم اسے خود دیکھ رہے ہیں, ہم اس کے مطابق تمہیں بھرپور جزا سے یا سزا سے نوازیں گے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, اور بے شک تمہارے لیے تو ایک بہت ہی اچھا خوبصورت نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقومہم, ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنی قوم کو کفر شرک پر پایا تھا, تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا برا آؤ منکم, بے شک ہم تو تم سے بیزار ہیں, بری ذمہ. مما تعبدون من دون اللہ, اور ان ساری ہستیوں سے جن کو تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا اسوا کہ وہ معاہدے کامل تھے اللہ کے سوا. ان کی قوم بھی بڑی اکثریت میں تھی لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ اکثریت جو ہے کفر و شرک میں ہے تو ہم بھی, بلکہ انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم جو ہے تم سے بیزار اور تمہارے ان معبودان باطل سے بیزار. کفرنا بکم, ہم نے تو تمہارا انکار کیا. وبدا بیننا وبینکم العداوہ, اور ہمارے اور تمہارے درمیان تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے. دشمنی کیوں؟ کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ تم معبودان باطل کو پوچھتے ہو, ہم ایک اللہ کو پوچھنے والے ہیں. ہمارے تمہارے درمیان دوستی نہیں, دشمنی. بدا بہنا نما بہنا عداوت والبغضاؤ ابدا, ہمارے اور تمہارے درمیان دوستی اور بغض ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر. اب کوئی اور رشتہ ناتا وہ ہمیں جوڑ نہیں سکتا ہے, صرف یہ رشتہ توحید کا رشتہ. الا قول ابراہیم علیہ ابھی, یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پوری اسوا ان کا جو ہے وہ قابل تقلید ہے, سوائے ان کے ایک بات کے جو انہوں نے اپنے والد سے کہی تھی. لا استغفرن لک, کہ میں آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. سورہ انبیاء میں ہم یہ تفصیل سے مضمون پڑھائے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد محترم کو توحید کی دعوت پیش کی تو وہ بہت زیادہ بگڑے, ناراض ہوئے, اور انہوں نے کہا واہجرنی ملیا, دور ہو جا ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں سے. لیکن اس وقت بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے خوبصورت طریقے سے کہا سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو, استغفر اللہ کا ربی، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار کے حضور میں استغفار کروں گا. پھر ہم نے مضمون سورہ توبہ میں پڑھا ہے کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، فلما تبین لہ کہ انہ عدو للہ، کہ بے شک ان کے والد تو اللہ کے دشمنی ہیں، یعنی آخری وقت تک. کیونکہ دیکھیے جب وہ اللہ کے حضور میں استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ابھی وہ خود بھی حیات ہیں والد بھی حیات ہیں، تو اس بات کی توقع ہے کہ کبھی ان کو بھی توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. لیکن جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کے دشمنی تھے اور اسی حال میں جو ہے اس دنیا سے گئے، تو اس وقت جو ہے انہوں نے تبرع منہ، انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا تھا، اس کے بعد وہ ان کے لیے استغفار کرنے والے نہیں تھے. تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ بات اس کو کہا کہ یہ ایک ایکسپشن ہے وچ یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو، اس لیے کہ ان کی ایک بات کے استغفر لکا وما املک لکا من اللہ من شیء، ساتھ یہ بھی کہہ دیا اگرچہ میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں. ابا جان وہاں پر آپ کو اپنے عمل ہی کام آئیں گے. یہ بات کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں یہ آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، کل اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. کیا مانی؟ کہ اگر تمہارا اپنا عمل اچھا نہ ہوا تو یہ مت سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی جاؤ. یہ ہے اللہ کا بے لاگ انصاف. حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین جنت کی سردار، ان کے تو اعمال جو سے ساری قوم جو ہے پیروی کرنے والی، لیکن قرآن ہائیسٹ لیول پہ جو ہے ان چیزوں کو بتا کر ساری جو ہے امبیگوٹی جو غلط فہمی ان کو ختم کرنے کے لیے یہ باتیں بار بار ہمارے سامنے لاتا. تو جیسے ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ تحریم میں آئے گا، نبی کی بیوی ہونا سے نہیں بچا سکا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ اس لیے نہیں بچ سکا کہ نوح علیہ السلام ان کے باپ ہیں، لیکن اگر اس کا اپنا عمل اچھا نہیں ہے دنیا میں ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا کوئی نسلی تعلق ہے. نسلی تعلق اگر خود اللہ کا اگر اپنا عمل اچھا ہے تو بہت مبارک ہے یہ تعلق، یہ یقیناً جو ہے اس کے اپنے جو ہے فضائل اور برکات ملیں گی، لیکن اگر اپنا عمل اچھا نہیں ہے تو یہ تعلقات یہ رشتے ناطے یہ وہاں پر بچانے والے نہیں. جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے کچھ نہیں بچا سکوں گا، ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کی بارگاہ میں رجوع کیا، ہم نے بلکہ آپ پر توکل کیا، آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، آپ ہی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں تختہ مشق نہ بنائیے، ہمیں فتنے کا ہدف نہ بنائیے ان لوگوں کے جو کافر ہیں. واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دیجئے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بڑا غالب اور کمال حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، اور بے شک تمہارے لیے ان میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان میں بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، جو اللہ کی امید اور توقع رکھتا ہے، اور جو یوم آخرت کا یقین رکھنے والا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی الفاظ آئے سورہ احزاب میں، لیکن وہاں پر ایک لفظ کا اضافہ بھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی، اللہ سے ملاقات کی، یوم آخرت کی. وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ کے سارے رسول وہ اور پھر ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، فرمایا ان کی یہ پیر طریقہ توحید والا راستہ، اور اگر باپ مشرک باپ بھی ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ مغفرت کی دعا اس وقت تک کرتے رہے اس امید پر کہ شاید وہ ایمان لے آئے، لیکن جب وہ نہیں، ان کے اوپر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن کی حیثیت سے گئے، وہ اس سے بھی باز آ گئے تھے. تو یہ طریقہ ہے کہ اصل رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کا اگر ایمان اور کفر کا آپس میں دلی تعلق ہو ہی نہیں سکتا ہے، خواہ وہ باپ اور بیٹے کا معاملہ ہی کیوں نہ.
ومن يتولى اور جو کوئی بھی رخ پھیرے گا سرتابی کرے گا فإن الله هو الغني الحميد تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے بے پرواہ ہے اور لائق حمد و ثنا ہے اس وہ تو اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اسے کسی کی حمد کی ضرورت بھی نہیں ہے اصل اللہ یہ جعل بینکم وبین الذین آتیتم منہم مودہ اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان لوگوں اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تمہارے درمیان اللہ ایک محبت اور دوستی پیدا فرما دے یعنی یہ دشمنی جو اہل ایمان کی اور کفار کی تھی اور جو فتح مکہ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے اکثریت وہ ایمان لے آئی اور وہ دشمنی محبت میں بدل گئی واللہ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے پھر ایک مسئلہ یہ کہ جناب کیا سارے کافر جو ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے ایک حسن سلوک کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں بتایا گیا کہ نہیں جو کافر حالت جنگ میں ہے صرف اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو سکتا جو حالت جنگ میں نہیں ہے اس کے ساتھ عام جو معاشرتی طور پر اچھے روابط رکھے جا سکتے ہیں فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے تمہارے دین تمہارے نظام کے بارے میں لڑائی نہیں قتال نہیں کرتے ہیں ولم یخرجوکم من دیارکم نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان تبروہم وتقسطوا الیہم تو اللہ تعالیٰ اس بات سے تمہیں نہیں مرضا کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا بلائی کا معاملہ نہ کرو یا ان کے بارے میں انصاف نہ کرو یعنی ان کے ساتھ ایک جیسے معاشرے کے طور پر ہمسایا ہے تو چاہے غیر مسلم ہم ہوتا ہے بھی اگر وہ حالت جنگ میں نہیں ہے اس کے ہمسائے کے حقوق ساقط نہیں ہوں گے بلکہ اس کو وہ پوری جو اس کو پورے حقوق ادا کیے جائیں گے تو یہ بلائی اور انصاف صرف ان کے ساتھ جو کہ اگر حالت جنگ میں ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے بلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اور زیادہ تقویت پہنچانا اس سے روکا گیا ہے جو غیر حالت جنگ میں کافر نہیں ہے اس کے ساتھ تم عام معاملات مجلسی روابط اور حسن سلوک کا معاملہ اسے رکھ سکتے ہو ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انما ینہاکم اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہیں منع فرماتا ہے عن الذین قاتلوکم فی الدین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین میں تمہارے دین کے بارے میں قتال کیا واخرجوکم من دیارکم اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا وظاہروا علی اخراجکم اور انہوں نے مدد کی تھی تمہارے نکالنے میں انت ولوہم اللہ روکتا ہے کہ تم ان سے کبھی بھی دلی دوستی کا تعلق نہ رکھنا ومن یتولہم اور جو کوئی بھی ان سے دلی دوستی کا تعلق رکھے گا فاولئک هم الظالمون تو وہی ظالم لوگ ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات اب ایک معاملہ اور پیش آ گیا آپ کو یاد ہے صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا سورہ فتح میں اور اس میں جو جن شرائط پر صلح ہوئی تھی ان میں سے یہ تھا کہ اگر کوئی مومن مکہ معظمہ سے بھاگ کر مدینہ طیبہ آ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا جو دب کر جن شرائط پر صلح ہوئی ان میں سے ایک شرط یہ تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے بارے میں جب یہ معاملہ پیش آیا کہ اگر کوئی مومنہ عورت مکہ معظمہ سے بھاگ کر مدینہ طیبہ آ جائے تو کیا اب اسے بھی واپس کیا جائے گا تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ شرط عورتوں پر لاگو نہیں ہوتی اس قرآن کے اس حکم کی روشنی میں جو اللہ نے یہاں پر نازل فرمایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات جب تمہارے پاس آ جائیں کوئی مومنہ خاتون ہجرت کر کے فامتحنوہن مومنہ عورتیں آ جائیں ہجرت کر کے تو ان کو جانچ پرکھ کر لیا کرو ان کا امتحان لے لیا کرو اسی سے ممتحنہ صورت کا نام ہے فامتحنوہن کہ وہ جاسوسی وغیرہ کے لیے تو نہیں ہے مومنہ کے بھیس میں انہی کے لیے جاسوسی کرنے چلے جاتا اللہ عالم بایمانہن اور ان کے دلی ایمان کی کیفیت کو تو اللہ ہی خوب بہتر جانتا ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پس اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو ان کو کفار کی طرف واپس مت لوٹاؤ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ اس لیے کہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ اور نہ ہی وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں یہ ایمان جو ہے اب اس کے ایمان لانے کے نتیجے میں کافر کے ساتھ نکاح ختم ہو جاتا ہے آلریڈی جو ہوا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ان کو واپس کرنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نہ یہ ان کے لیے حلال, نہ وہ کافر ان کے لیے حلال, وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ نہیں سکتے ہیں. بلکہ اسی لیے فرمایا کہ وہ آتو ہوں ماں انفقو, اور تم دے دو ان کو ان کو فار کے وہ مال جو انہوں نے خرچ کیے ہو, جو مہر وغیرہ انہوں نے دیا ہو. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ان سے نکاح کر لو, یعنی اہل ایمان, جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. اندازہ کریں کہ مہر کی کتنی اہمیت, اور ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر یہ سب سے غیر اہم بات. مہر کتنا, اجی جتنا مرضی لکھ دیجئے, کون سا کسی نے لینا دینا. یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ, جبکہ بار بار, حالانکہ دیکھیے ذکر یہاں کچھ اور ریفرنس میں آ رہا ہے, لیکن مہر کی ادائیگی کتنی ضروری ہے کہ نکاح اس کے بغیر مکمل ہی نہیں. ولا تم سکو بے احسم الکوافر, اور تم ان کافروں کی جو عصمتیں ہیں, یعنی ان کی عورتیں ہیں, ان کو روک کر مت رکھو, انہیں اپنی بیوی مت سمجھو. اب جب تم ایمان لے آئے اور وہ کافرہ خاتون اب تمہاری بیوی نہیں رہی ہے, بس علوم سب تم, تو تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا, یعنی تم بھی ان کافروں سے جب یہ اس کو واپس لوٹا دو اس کی طرف, اور ان سے جو ہے جو مہر وغیرہ دیا لو. ولیس علوم سکو, اور وہ کافر مانگ لے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے, جو مہر ہے. ذالکم حکم اللہ, یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم, اور وہی تمہارے درمیان حکم جاری فرماتا ہے, فیصلہ کرتا ہے. حق بھی اسی کا ہے, مخلوق ہم اس کی ہیں, تو حکم پھر کس کا چلنا چاہیے؟ صرف اسی کا. واللہ علیم الحکیم, اس لیے کہ وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور کمال حکمت والا ہی. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اور اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی رہے تمہاری عورتوں کو مہر میں سے کفار کے پاس, یعنی تمہیں وہ کافرہ عورت صاحب کا جو تمہاری بیوی تھی وہ چلی گئی لیکن تمہیں مہر نہیں ملا, فعاقب تم, تو پھر تم جب تم نے تعاقب کیا ہو یا تمہیں موقع مل جائے, فآت الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا, یعنی تمہیں جو ہے وہ موقع ملے, تمہیں مال غنیمت وغیرہ حاصل ہو, تو تم دے دیا کرو ان اہل ایمان کو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا. مراد یہ ہے کہ اگر اہل ایمان کو کچھ ایسی کافرہ عورتیں واپس کرنی پڑے جن کے بدلے میں انہیں مہر نہیں ملا, تو جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں سے تم ان کے مہر ان کو لوٹا دیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور تم اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو, اس ذات کا جس پر تم واقعی اگر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اس کا تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءك المؤمنات, جب آپ کے پاس آیا کریں مومنہ خواتین, یبایعنک, کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں. اس لفظ بیعت کو آپ اس سے پہلے سورہ فتا کے بیان میں تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. بیعت اصل میں اپنا مال اور جان اللہ کے ہاتھ فروخت کرنا جنت کے عوض میں, یہ بیعت. اور یہ بیعت اتنی ضروری ہے کہ مردوں کی نہیں بلکہ خواتین کی بیعت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. یہ چیز جس کا ذکر قرآن میں, سنت میں, سیرت میں, تاریخ میں آپ کو بار بار ملے گا. اب کس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یسرقن, اور وہ کبھی بھی چوری نہیں کریں گی, یعنی شرک کر کے وہ حقوق اللہ کے ارتکاب میں کسی قسم کی گڑبڑ کبھی نہیں کریں گے, اور چوری کر کے حقوق العباد میں کوئی بھی جو ہے وہ کمی نہیں کریں گے. ولا یزنین, اور نہ ہی وہ زنا کریں گی. ولا یقتلن اولادہن, اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی فقر کی یا غیرت کی وجہ سے. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, اور نہ ہی وہ لگائیں گی کوئی بہتان جس کو گھڑا ہو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان, یعنی اپنے جنسی آزاد شرمگاہوں سے. مراد اس سے کوئی سیکس سکینڈلز وغیرہ کسی پر جو ہے جھوٹے بہتان نہیں لگائیں, جنسی بہتان وغیرہ نہیں. ولا یعصین فی معروف, اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گی معروف میں, کسی بھلی بات میں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی حکم بھی معروف سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں اصل میں گائیڈنس ہے کہ بعد والوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ طریقہ اگر نظم جماعت کے لیے اختیار کیا جائے گا تو مشروط ہوگا کہ صرف ہم آپ کا حکم مانیں گے جب تک وہ معروف کے دائرے کے اندر ہے, اس لیے کہ مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بعد والوں کے لیے اسفا, بعد کے خلفاء کے لیے, عمراء جماعت کے لیے یہ معروف کی قید. فبایعهن, تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے. واستغفر لهن اللہ, اور ان کے لیے اللہ کے حضور میں استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, مت دلی دوستی کا تعلق کبھی بھی قائم کرنا ان لوگوں سے جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا, جن پر اللہ ناراض ہوا. یہ جو ہے جتنے بھی اللہ کے باغی ہیں, باطل قوتیں ہیں, قد یائسوا من الآخرہ, کیونکہ وہ تو آخرت کے بارے میں اس طرح سے نا امید ہو چکے ہیں. کما یائس الکفار من اصحاب القبور, جیسے کہ جو کافر لوگ ہیں اہل قبور میں سے, وہ جس طرح سے ان کے بارے میں نا امید ہے کہ وہ ان کے پاس کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے, اسی طرح سے جو آخرت کے بارے میں نا امید ہے, تو اس لحاظ سے ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی دلی دوستی کا تعلق قائم نہ کیا جائے. اس طرح الحمدللہ یہ سورہ ممتنہ مکمل ہوئی. اب ہم انشاءاللہ 8 رکعتیں تراویح میں پڑھیں گے, اس کے بعد 10 منٹ کا چائے کا وقفہ ہوگا, اور پھر اس سے آگے انشاءاللہ سورہ صف, سورہ